बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि ब्रादर ने बयान किया कि अभी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला अल अजीज गदीर के सिलसिले में होने वाले मुख्तलिफ तबकात की तरफ से इश्कालात और मुख्तलिफ सवालात जो कि हमारे जहनों में उभरते हैं उनके हल के लिए व उन सवालात का एक मुकम्मल जवाब पाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद जावेद हुसैन शराजी साहब। इंशाअल्लाह ताला खुदावंद ताला ने हमें यह फुर्सत अता की है कि हम इनसे इस्तिफादा कर सकें। बाकी एक और ऐलान ये करना था कि दोस्तान में से अगर कोई जो मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा हैं उनमें से अगर कोई सवाल करना चाहता हो तो बरादरान दरमियान में मौजूद हैं, उनके पास पर्ची मौजूद है, वो उनसे पर्ची लेकर उसके ऊपर सवाल लिख सकते हैं और अपना सवाल यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सवालात के सिलसिले का आगाज करते हैं। एक दुरूद पढ़ लीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी जात, सबसे पहला सवाल आगा साहब जो किया जाता है कि गदीर को इतनी अहमियत क्यों दी गई है, जैसा कि दीगर भी मौके हैं, दीगर भी अय्याम हैं, दीगर मुनासिबतें हैं इस्लाम के अंदर, लेकिन इस ही मौके को इतनी ज्यादा अहमियत देने की वजह क्या है, इसका फलसफा क्या है?
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वहुव खैरुन नासिरिन व मुईन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि अजमईन, सीमा इब्न अम्मीही व वसीहि व वज़ीरिहि अली इब्न अबी तालिब, व लअनतुल्लाह अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, सबसे पहले आप सब दोस्तों को इस ईद की मुनासिबत से तबरीक अर्ज करते हैं। मेरे दोस्त मोहतरम ने ये जो सवाल किया कि क्यों इस ईद को इस कदर अहमियत दी जाती है, ज़ाहिरन इसका जवाब वाज़े है। आप दोस्तों ने कुरान जो है वो तिलावत करते हैं, यही आया जिसकी वजह से हम इस ईद को मुनाकिद करते हैं, या अय्युहर रसूल بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس। इसी आयत मुबारक में दो खसूसियत इस हुक्म के मुतालिक है, इस हुक्म की दो खसूसियत बयान की गई है। एक खसूसियत यह है, ए रसूल بلغ, अव्वल आयत है कुरान में जिसमें सराहतन लफ्ज بلغ इस्तेमाल हुआ है, पहुंचाओ यह हुक्म। बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक, जो आप पर उतारा गया है, नाजिल किया गया है, इसको पहुंचाओ। वो है किया, उसकी दो खसूसियत है। अगर उसको आपने नहीं पहुंचाया तो असलन आपने रिसालत की ड्यूटी अंजाम नहीं दी है। एक दूसरी खसूसियत यह है कि इस हुक्म पहुंचाने में खतर का एहसास भी है मुनाफिकीन की तरफ से, मुनाफिकों की तरफ से प्रोपेगेंडे का खतरा भी है और आप इस खतरे का एहसास भी करते हैं। दो खसूसियत है इस हुक्म के बयान करने के। अभी आप खुद कजावत कर ले, परवरदिगार आलम ने कहा है कि ये हुक्म अगर आपने नहीं पहुंचाया, असलन आपने दीन का कोई हुक्म भी नहीं पहुंचाया है। यानी इस हुक्म का पहुंचाना दर हकीकत जो है वो दीन के उसूलों में से एक असल है कि जिसके न होने की वजह से असलन दीन नहीं है। यह एक, दूसरी तरफ से खतर भी है। परवरदिगार आलम ने खुद जो है जिम्मेदारी ली कि मैं आपका जामिन हूं, आपका बचाने वाला हूं। बस कुरान ने खुद जब कहा है कि ये हुक्म की इस कदर अहमियत है, इसका न पहुंचाना असलन जो है रिसालत की डिप्टी अंजाम नहीं दी है, तो अगर हम इस ईद को ये अहमियत दे इस कुरानी आयत की रोशनी में है।
अगला सवाल जो हमारा है وہ یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اس دن کی اہمیت ہم نے قرآن سے الہام لی ہے اور اس کے مطابق اور قرآنی روشنی کے مطابق ہم اس دن کو اہمیت دیتے ہیں و اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو اگلا دن اس دن میں ہونے والے اس اعلان کے متعلق ہے کہ جو اس دن رسول اللہ نے اعلان کیا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ نے جو اعلان کیا وہ یہی کہ حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث غدیر کے اندر جو لفظ مولا کا استعمال کیا گیا ہے, لفظ ولایت کو لایا گیا ہے, اس کلمہ ولایت سے مراد کیا ہے جو رسول اللہ نے اتنا اہتمام کر کے صحرا کے اندر قافلے کو روک کے وہاں اہتمام کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سخت گرمی کے اندر روک کر لوگوں کو جو یہ بات بتانی چاہی, آخر اس کلمہ ولایت کے اندر کیا اتنی وہ خصوصیت ہے جو رسول اللہ نے اس قدر اہتمام کیا, اسے کیا مراد ہو سکتی ہے؟
خوب یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس ولایت کے اعلان کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ما انزل الیک, یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے, نبی کی طرف سے, اس کے اپنی ذات یا اپنی خواہشات کے مطابق, بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے. اور یہ چونکہ اللہ کا نبی ہے, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا انسان ہے, اس کا وظیفہ ہے کہ اللہ کا حکم پہنچائے لوگوں تک. اب اس آیہ مبارکہ کے بعد اگرچہ رسول اللہ واضح ہے کہ رسول اللہ یہ خطر, جیسے کہ ماں بکر علیہ السلام سے حدیث بھی ہے, تخوف عن ان یرتد عن دینہم, خوف یہ تھا کہ اس اعلان کی وجہ سے شاید منافقین پروپیگنڈا کرے, تبلیغات کرے, تبلیغات کے نتیجے میں اس وقت بھی اول سے میڈیا کا بہت رول رہا ہے, یہ خطرہ تھا کہ یہ ابھی جو نئے مسلمان ہو گئے ہیں ان کو یہ باور کرائیں گے, یہ تبلیغات کرائیں گے کہ دیکھیے ہم تو پہلے سب کو کہہ رہے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے, اور ابھی جب کہ خود جا رہا ہے اس دنیا سے تو اپنے داماد اور اپنے چچا زاد بھائی کو جو ہے آپ لوگوں پر حاکم بنایا. اللہ کی طرف سے نہ تو دین تھا, چونکہ منافقینوں کا تو دلی طور پر باور نہیں تھا, اور یہ نبی تو ہم پہلے سے بھی یہی کہہ رہے تھے, لیکن آپ لوگ جو ہے وہ نبی کو مانتے تھے, ہماری بات کو جو ہے توجہ نہیں دیتے تھے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس نے جو ہے اپنے کزن کی حکومت کا اعلان کیا, اس کو اپنے آپ کے سروں پر جو ہے مقرر کیا. یہ خوف تھا کہ اس کی وجہ سے جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس شاید جو ہے کفر کی طرف چلے جائے. اس خطر کے احساس کے لیے جیسے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں جب وہ ساحر جادوگر لے آئے تھے, انہوں نے رسیاں اور جو ہے وہ لاٹھی وغیرہ جو پھینک دیے, اسے سانپ لوگوں کی نظر میں آئے کہ زہرن سانپ ہے, خوب حضرت موسیٰ کو بھی خوف ہوا. فَأَوْجَزَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى, یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو اگر میں بھی یہ آسا جو ہے یہ لاٹھی پھینک دوں ایسے سانپ بن جائیں یہ لوگ تشخیص نہ دے سکے کہ حقیقی سانپ یہ بھی سانپ ہے اور یہ بھی سانپ ہے, پس شاید یہ بھی معجزہ ہے, نتیجے میں لوگ جو ہے دین کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ خوف جو ہے موسیٰ کو ہوا, پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ لا تخف, خفزدہ نہ ہو, میں تمہارے آپ کے ساتھ ہوں, یہ شکست گا جائیں گے. یہ مورد بھی بالکل اس طرح ہے, پروردگار عالم نے اپنی نبی کو تسلی دی اے میرے نبی آپ خوفزدہ نہ ہو ان منافقوں کو پروپیگنڈوں سے, یہ اعلان واجب ہے, یہ چونکہ دین کا ستون ہے, اساسی دین ہے, اس کو اب حکم, یہ حکم آپ اعلان کریں ولایت علی کا, دشمنوں کے پروپیگنڈوں سے بچانے والا میں ہوں. اس آیت کے بعد نبی مکرم اسلام نے, میں اس کو سمجھانے کے لیے خود جو ہے آپ مولا کا معنی خود پھر کریں, توجہ کریں, مکہ میں حاجی بہت تکے ہوئے ہیں حج کر کے, بہت حد زیادہ تکے, واپس گھروں کی طرف جا رہے ہیں, گرمی ظہر کا وقت ہے, بہت سخت گرمی ہے, اور جگہ بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے, کوئی سبزہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, نہ درخت ہے, گرمی سخت گرمی ہے, اور تمام حجاج جو ہے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. ایسے وقت میں نبی یہ مکرم اسلام حکم دیتے ہیں کہ یہ جو آگے حاجی ہے ان کو کہیں روک دیں تاکہ پیچھے آنے والے حاجی جو ہے تمام پہنچ جائیں, یہاں ہی ہم نماز جماعت قائم کریں گے. اب لوگ بھی متوجہ نہیں ہے کیوں ایسے جگہ کا انتخاب کیا گیا. آخر مدینے میں بھی یہ اعلان کر سکتے تھے, مکہ میں بھی کر سکتے تھے, کیوں ایسی جگہ پر انتخاب؟ غیر معمولی جگہ ہے. ایک صحرا مثلا یہ ایسے ہے, میں اب ایک مثال دے دوں, جیسے کہ ایران کا رہبر سید علی خامنائی وہ تمام ایران والوں کو کہہ دے کہ آ جائے میں ایک پیغام سنانے والا ہوں, لیکن کہاں تمام لوگوں کے لے جائے؟ یہ سیستان اور بلوچستان کے جو صحرائے ہیں اس صحرا میں لے جائے جہاں تمام ریگستان ریت ہے, کوئی درخت نہ ہو, پانی نہ ہو, یعنی سخت مشکل وقت ہے, گرمی اوپر سے بہت سخت. وہاں حکم ہوا کہ رسول اللہ نے بھی کہا یہاں پر, اور پاؤں کے نیچے چادر وغیرہ بچھائے تاکہ جو ہے وہ زیادہ گرمی کا وہ نہ ہو. خوب انہیں حالات میں اگر سید علی خامنائی حفظہ اللہ تمام لوگوں کو باہر لے جائے, پھر ایک شخص کو, توجہ کریں, ایک شخص کو جو ہے ممبر بنائے, وہ بھی یہ تو ایک معمول کے ممبر ہے, غیر معمولی ممبر, یعنی جیسے کہ اس زمانے میں رسول اللہ نے کہا کہ کس سے ممبر بنائے, ان کے پلان سے ممبر بنائے. خوب ممبر بھی غیر, تمام اقدامات جو ہے غیر معمول کے مطابق ہے. کوئی اقدام یہاں پر آپ توجہ کر لیں, خوب وہاں پر سید علی خامنائی جو ہے وہ ایک سیڑھی پر یا کسی اور چیز پر, یا مثلا فرض کر لیں کوئی اور طریقے سے ممبر بنائے, پھر ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے اس کو اتنا اونچا کر دے, اٹھائے ممبر پر لے جائے, خوب ممبر پر لے جائے, اس کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو بتائے کہ یہ ہے, نہیں وہ بھی نہیں کر لیتے, اس کو اتنا اٹھائے کہ روایت میں جو ہے کہ مثلا اس کے پاؤں جو ہے رسول اللہ کے گھٹنوں تک وہ اتنا اوپر کر دیں. ہو یہ اب متعارف اقدام نہیں ہے, غیر معمولی اقدامات اس کو ہم کہیں گے. ان تمام غیر معمولی اقدامات کے بعد حجت کے ہوئے حجاج واپس گھروں کی طرف جا رہے ہیں, صحرا میں روکے جہاں پانی بھی نہیں ہے, جہاں کوئی وہ مثلا سایہ بھی نہیں ہے, سائبان بھی نہیں ہے, گرمی میں دن کے جو ہے 12 بجے, وہ بھی مدینہ اور مکہ کے درمیان اس علاقے کی جو گرمی ہے, خوب اس گرمی میں روکے, کوئی پانی نہ ہو, پھر جو انتظام کرے وہاں پر کہے کہ جو ممبر بنائے وہ بھی یوں ہو, ممبر پر خود جب خطبہ دے, خطبہ میں جو ہے تمام لوگوں سے اعتراف لے لے, یوں اعتراف کہ آیا میں نے کبھی دین کے کسی مسئلے میں کوتاہی کی ہے پہنچانے میں؟ تماموں نے کہا کبھی اپنی کوتاہی سستی نہیں کی ہے. آیا میں آپ لوگوں کے جانوں سے زیادہ اولا تر آپ پر ہوں یا نہیں؟ الست اولا بکم من انفسکم, یہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 سے اقتباس کیا, سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی جو ہے مؤمنینوں کے نفوس سے بھی زیادہ اولا تر اور اختیار رکھتا ہے. یعنی اگر ایک جگہ پر ایک مسئلے میں دائر ہے کہ آپ کی مرضی چلے یا نبی کی مرضی چلے, وہاں پر جو ہے آپ نبی کی مرضی کے مطابق حرکت کریں, اپنی مرضی کو ختم کریں. اگر ایک مورد ہے جہاں پر رسول اللہ کی جان کو مثلا خطر ہے, آپ کو آگے جانا چاہیے, خود جو ہے وہ خطر اپنی جان پر لے لے, رسول اللہ کو بچائے, چونکہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی ولایت رکھتے ہیں, یعنی نبی جو بھی کہے آپ کے دل میں بھی حتی جو ہے اس کے خلاف یہ نہ ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا, اگرچہ بہت تکے ہوئے ہوں, لیکن پھر بھی جب حکم دے دی. یہ آیت جب نازل ہو گئی کہ جب جنگ تبوک کے لیے مسلمان جا رہے تھے, رسول اللہ نے کہا کہ آمادہ ہو جائے, بعضوں نے کہا ہم والدین سے اجازت لیں گے, اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی کہ جب نبی کہتے جنگ کے لیے نکلے والدین سے بھی پھر اجازت نہ لے, چونکہ سب پر جو ہے نبی کو اختیار زیادہ ہے. ان حالات میں کہا کہ اے مسلمانوں, آیا میں آپ کی جان سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے عزیز ہوں یا نہیں؟ نہ صرف عزیز, میں آیا زیادہ تر آپ کے نفوس پر آپ سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں؟ تماموں نے کہا جی آپ اختیار رکھتے ہیں. اس کے بعد کہیں تمام غیر معمولی اقدامات کے نتیجے میں, من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں، علی بھی ان سب کا جو مجھے اپنا مولا سمجھتے ہیں، علی بھی ان سب کا مولا ہے. ابھی میں آپ سے خود پوچھتا ہوں اس آیت کے بعد کہ کہا آیا میں آپ سب پر جو ہے زیادہ تر آپ کی نفوس سے زیادہ آپ کے جانوں پر میں اختیار رکھتا ہوں یا نہیں. اس آیت کے بعد کہیں میں جس کا مولا ہوں، جس پر مجھے یہ اختیار حاصل ہے، اس علی کو بھی ان سب پر وہ اختیار حاصل ہے. جس طرح میں حکم دے دوں ان کے لیے نہ کہنا جائز نہیں ہے، اس طرح اگر علی بھی کہیں ان کے لیے نہ کہنے کا اجازت نہیں ہے. اب اس سے آپ سمجھے کہ مولا کا معنی کیا ہے.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
چونکہ علماء نے یہاں پر جو آئے ہیں انہوں نے کہا جناب مولا کے ایک معنی محبت ہے اور ایک معنی جو ہے وہ حکومت، ولایت اور حکومت ہے. تو شاید یہاں پر جو ہے ولایت کا معنی ہو، توجہ ہے، شاید کون سا معنی ہو، محبت، ولایت نہ ہو. یعنی رسول اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کا مجھ سے محبت ہے وہ علی سے بھی محبت رکھتے ہیں. یہاں پر مسئلہ جو ہے ولایت حکومت کا نہیں ہے کہ علی حاکم ہے. یہاں پر جوادی عمولی حفظہ اللہ نے جو بہت بڑے مفسر ہے اس نے کہا کہ اس من کنت مولا سے پہلے جو ہے ایک اور آیت بھی ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ توبہ آیت نمبر 71، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین جو ہے، مؤمنین اور مؤمنات آپس میں ایک دوسرے پر ولایت اور محبت رکھتے ہیں. ایک یہ آیت ہے جس میں محبت کا تذکرہ ہے، اور ایک آیت یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی جو ہے مؤمنینوں کے جانوں پر ان کے جانوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. یہ آیت جو ہے حکومت ہے، حکومت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کی حکومت جو ہے صرف بدن پر نہیں بلکہ نبی کی حکومت جانوں پر بھی ہے. خوب، ان دو آیتوں میں رسول اللہ نے جو ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کا ذکر نہیں کیا بلکہ کس کا ذکر کیا، الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں آپ کے جانوں پر آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. تماموں نے کہا آپ اختیار رکھتے ہیں، یعنی آپ ہمارے اوپر حاکم ہے، صحیح، آپ ہماری جانوں پر حکومت رکھتے ہیں، آپ جو کچھ کہیں گے وہ ہمارے سر آنکھوں پر. اس کے بعد کہا من کنت مولا، اگر جو ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس کے بعد جو ہے کہہ دیتے من کنت مولا فہذا علی مولا، شاید کوئی کہہ دیتا کہ یہاں ولایت سے مراد محبت ہے. لیکن اس آیت کے بعد کہنا کہ میں آپ کی جانوں پر آپ کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، اس کے بعد کہے میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہاں پر مولا کا معنی ولایت کے علاوہ، حکومت کے علاوہ کوئی اور کرنا جو ہے بیوقوفی اور احمق تو ہے.
محترم کے جو جواب سے آپ لوگوں نے سمجھا اور ہم نے سمجھا وہ یہی کہ جو لفظ ولایت اس حدیث غدیر کے اندر بیان کیا گیا ہے رسول اللہ کی طرف سے، کاملاً ان کے بیانات کے مطابق اس کا مفہوم سیاسی ہے، یعنی حکومتی ولایت، مولا کی حکومتی ولایت. تو ہم یہ آغاز سے سوال کریں گے کہ آیا، جیسے کہ ہمارے باقی برادران ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں محبت بیان ہوئی ہے نہ کہ حکومت، اگر ہم اس حدیث سے حکومت کا معنی نہ لیں تو کیا فرق پڑے گا، اگر لیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟
واضح سی بات ہے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ تمام غیر معمولی اقدامات جو تھے اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. خوب رسول اللہ صحرا میں لوگوں کو جمع کرے، کیوں؟ تاکہ بعد میں کچھ فہیم لوگ جو فہم رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، وہ خود تجزیہ کریں، وہ خود سوچیں کہ کیا وجہ تھی رسول اللہ نے صحرا میں لوگوں کو جمع کیا، وہ بھی اس گرمی میں، وہ بھی جتنے بھی انتظامات غیر معمولی انتظامات. خوب وہاں جو اعلان کرے، جیسے کہ عرض کر رہا ہے مقام معظم راہبری جو ہے سید علی خامنئی، اس صحرا میں کسی کے متعلق اعلان کرے کہ او لوگو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں محبت کا ہی معنی کروں، سمجھے کہ میں جس کا مولا ہوں، سید علی خامنئی کہے مثلا، اس کا مولا فلان آدمی، اس کو اٹھائے، اب یہاں پر بعض کہے جناب اس سے مولا کا معنی ایک محبت ہے، ایک معنی حکومت اور ولایت ہے، لیکن وہاں پر ان انتظامات سے پتہ چلتا ہے کہ راہبر کا مراد، سید علی خامنئی کا مراد جو ہے وہ ولایت ہے، چونکہ اتنے انتظامات کرنا، اس صحرا میں لوگوں کو لے جانا، پھر جو ہے غیر معمول انداز میں اس کو بلند کرنا، یہ تمام جو ہے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی کام ہے، اس کے لیے جو ہے اس کو تیار ہونا چاہیے، وہ بھی علی کے ولایت کے لیے حج کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آمادگی آ جائے کہ ولایت کا اعلان سن سکے. صحیح ہو؟ یہاں پر دوست نے جو کہا کہ آیا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، قطعاً واضح ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے. رسول اللہ اس خطبے میں، خطبہ غدیریہ میں کہا کہ میں جا رہا ہوں. رسول اللہ کے جانے کے بعد پروردگار عالم کے جو احکام ہے، صرف گفتگو کافی نہیں، توجہ کر لیں، ہم بیان کریں جناب، لوگ ٹیکس دے دے مثلا، خوب غریبوں کا مال جو ہے دے دے، خمس دے دے، زکوٰۃ دے دے، لیکن آیا کہنے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ واضح ہے. آپ اس لاہور کا جو ہے، اس دن ایک ایس ایم ایس چل رہا تھا کہ جس میں ڈنگی مولانا، آپ سب نے جو ہے ٹی وی و اخباروں میں بھی، وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ لاہور کی جو ثقافت ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہاں پر تو گاڑی میں بھی جب سوار ہو جاتے ہیں، خوب یہاں کی جو ہائس وغیرہ ہے، یہ جو معمول کی گاڑیاں ہیں، وہاں پر ایک اجنبی عورت بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، خوب ایسے گفتگو کریں گے جیسے کہ جو آپ کو اس کی ماں کا بیٹا ہو. یہ ثقافت ہے. پردہ ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو ایسے نام کے مسلمان ہیں، خیر ہے. ان موقعوں پر جو ہے مولانا حضرات نے کتنی تبلیغ کی ہوگی، کوئی اثر نہ ہوا. ایک ڈنگی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام جتنی بھی مستورات تھی، جتنی بھی خواتین، تمام پردے سمیت سکولوں میں بھی ادھر ادھر بڑے ادب سے، جیسے کبھی تازہ اسلام مسلمان ہو چکی ہیں. خوب کیوں؟ اگر کہنے سے مسائل حل ہو جاتے، خوش شاید مولانا حضرات نے یہی جو بسمل صاحب نے کہا کہ ادھر ادھر ہر گلی میں جو ہے تبلیغی حضرات وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لیکن معاشرے میں جب تک حکومت نہ ہو، احکام الہی کا نفاذ نہ ہو، کہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. یہی آپ ان مافیا والوں کو جتنی بھی سمجھائے بھائی یہ کام نہ کرو نہ کرو، مگر وہ ٹیکس دیں گے نہیں دیں گے، لیکن جب حکومت ہو، حکومت کے ذریعے سے اگر کوئی قتل کرے اس کا قصاص ہو جائے، وہ آئندہ جو ہے کبھی اس کا دوسرا بھی قتل نہیں کرے گا. امن کیسے آ جاتا ہے؟ مگر صرف کہنے سے، جب تک خدا نے قانون دیا. اب اگر قانون نافذ نہ ہو معاشرے میں، معاشرے میں جاری نہ ہو، یہ قانون کا جو ہے وہ فائدہ، جس کے لیے قانون بنایا گیا ہے وہ فائدہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا. اب جب کہ نبی مکرم اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، اسلام کے قوانین جتنی بھی ہے تمام آ گئے ہیں، لیکن اگر نفاذ کا طریقہ خود رسول اللہ نہ بتائے، قانون ہے خدا کا، خدا ہی بتائے کہ کیسے میرے قوانین زمین پر، زمین بھی خدا کی ہے، زمین پر رہنے والی بھی خدا کی مخلوق ہے، خوب یہاں پر خدا کے قوانین کیسے نافذ ہو؟ آیا ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اللہ کے قوانین نافذ کریں؟ کر سکتے ہی نہیں ہے. یہاں پر وہ وقت ہے کہ رسول اللہ اپنی رحلت کے بعد کے لیے بھی ایک سسٹم دے کہ اللہ کے قوانین کا حافظ نافذ کرنے کا، اور قانون کا حافظ کون ہو، کون اللہ کے دین کی حفاظت کرے، اور وہ کون ہے جو اللہ کے قوانین نافذ کرے. یہ سسٹم ولایت جو ہے در حقیقت ایک سسٹم ہے بات کے لیے، کہ تاکہ خدا کا دین زمین پر جو ہے وہ جاری ہو سکے.
ہو آج صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ ایک نظامی ولایت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کو ایک الہی نظام کی جو امامت کے سائے تلے ہو، اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ جیسا کہ دیکھیں ابھی مختلف نظام دنیا میں راج ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوری نظام ہے، تو ہم اسی جمہوری میں نظام رہتے ہوئے مولا علی کو اپنا مولا و امام مانتے ہوئے، اسی طرح سرکار اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حضرت حجت کو بھی اپنا مولا اور امام مانتے رہیں، انہیں کوئی اپنا امام مانے, انہوں کو سب کچھ مانے اور رہیں اسی حکومت میں, اسی حکومت میں رہ کر ہم ترقی کریں, اسی سے سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے. اہل سنت جو اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں ولایت کا سسٹم ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اصلا یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو یہ چیز آسان تار نہیں ہے کہ ہم اسی نظام کے اندر رہیں, فقط انہیں کو مولا مانتے رہیں, اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟
کوشش جو ہے عرفا کی طرف سے اور تقریبیوں کی طرف سے یہ کوشش ہو گئی ہے, عرفا نے بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہی تجویز دی ہے. بڑے بڑے عرفا دیکھے, محی الدین ابن عربی سی جیسے کہ منقول ہے, علماء نے نقل کیا ہے, یا اس کے بعد والے جو بڑے بڑے عرفا ہے ان سے جو علماء نے نقل کیا ہے وہ یہی ہے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب وارث حقیقی ہے رسول اللہ کی, معنویات میں جانشین علی ہے, علم میں وارث علی ہے, معرفت میں وارث علی ہے اور ولایت میں وارث علی ہے. خوب اب آ جاتے ہیں یہ خلافت ظاہری, انہوں نے خلافت کو تقسیم کیا, خلافت باطنی اور خلافت ظاہری. کہا جناب خلافت باطنی میں یعنی معنویات میں, علم میں اور معرفت میں, ولایت میں, سب چیزوں میں وارث رسول اللہ کے علی ہے, یہ خلافت باطنی علی کے پاس ہے, علی ہی جانشین ہے. لیکن یہ خلافت ظاہری یعنی حکومت یہ چھوڑ دیے تو دنیاوی مسئلے ہے, ان کو اہمیت ہی نہیں دے, بس ہم علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. کون سی خلافت؟ باطنی خلافت. لیکن دنیاوی خلافت وہ جس کے پاس بھی ہو وہ تو اصلا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یعنی بالکل دنیا کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کو وہ دنیا سمجھتے ہیں. اور دوسری کوشش جو ہے وہ تقریبی جو مذاہب کے درمیان چاہتے ہیں کہ قربت آ جائے, نزدیکی آ جائے, مذاہب آپس میں زیادہ دور نہ ہو, انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اصل میں ہم اس نقطے پر سنی اور اہل تشیع متفق ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ جو ولایت ہے اس کو علمی ولایت لے لیں, مرجعیت علمی, یعنی رسول اللہ کے بعد علم میں ہم علی اور اولاد علی کی طرف رجوع کریں گے, باقی یہ جو حکومت ہے یہ جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں. اس حوالے سے واضح ہے اقواکم علی اعلمکم علی, خوب سب سے زیادہ علم علی کے پاس, رسول اللہ نے کہا آپ میں سے سب سے بہترین قضاوت کرنے والا, فیصلہ کرنے والا علی ہے. خوب تو ہم علی کو مرجعیت علمی دیں گے یعنی علمی رجوع حضرت علی علیہ السلام کی طرف کریں گے, یہ حکومت جو ہے چھوڑ دیں گے جس کے پاس بھی ہے. یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے, یہ مسئلہ گزر گیا ہے, ابھی کیوں اس مسائل کو جو ہے اپیر اٹھاتے ہیں, فائدہ کیا ہے اس قسم کے سوال؟ یہ پہلے بعضوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ حل ڈھونڈے, لیکن در حقیقت مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ ایک ظلم ہے. توجہ کر دے, اولاً حکومت جو ہے ایک دنیاوی مسئلہ نہیں ہے, جیسے کہ عرض کر چکے ہیں حکومت نام ہے پروردگار عالم کے قوانین نافذ کرنے کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قوانین خداوند, الہ قوانین, چونکہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے, وہی خالق ہے, وہی ہمارا مالک ہے, خالق بھی وہی, مالک بھی وہی, اور ہم عابد بھی, وہ معبود بھی وہی. خوب جب وہ مالک ہے, خالق ہے, ہم اللہ کی مخلوق ہے, اس صورت میں ہم جو ہے اللہ جو کہے ہمیں وہ ماننا چاہیے, رزق اللہ دے ہم بات دوسروں کی مانیں, مالک اللہ ہو بات دوسروں کی مانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تسلیم ہو اللہ کے قانون کے مقابلے میں, اور اللہ کے قانون کا نافذ کرنا جو ہے یہی حکومت ہے. کیسے ہو سکتا ہے ہم مانے اللہ کو اپنا رب, مانے اللہ کو اپنا مالک, اور قوانین جو ہے وہ ہم دوسروں کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں, ان کے قانون کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں, مگر یہ شرک نہیں, مگر یہ قانون الہی سے سرپیچھی نہیں, مگر ہم خدا کے پرستش کرنے والے نہیں ہے, یہ ہو کیسے ہو سکتا ہے ہم مانے خدا کو اپنا رب, اپنا مالک, اپنا خالق, اپنا رازق, کہ خدا ہی مالک ہے, خدا ہی رازق ہے, سب کچھ دینے والا خدا ہے, اور روح قبض کرنے والا بھی خدا, زندگی دینے والا بھی خدا, سب خدا ہے, لیکن ہم جو ہے دوسروں کے قوانین پر عمل کریں, یہ مگر یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے مطابق جائز ہے؟ اگر ہم خدا کے بندے ہیں تو خدا کے قانون پر عمل کریں, اگر خدا کے قانون پر عمل کرنا ہے ایسا انسان ہو جو اللہ کے قوانین اجرا کرے, اگر کوئی اللہ کے قانون سے سرپیچی کرے اس کو سزا دے. اس لیے جو ہے اسلامی حکومت کے علاوہ دوسرا حکومت جو ہے ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے, چونکہ یہ بندگی کا تقاضا ہی نہیں ہے.
بہت ہو, اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ابھی تک جتنی گفتگو ہے کی ہے, آپ نے کوشش کی ہے کہ امامت کو سیاست و حکومت کے ساتھ ملانے کی, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ امامت کو سیاست و حکومت کے ساتھ ہی کیوں ملاتے ہیں؟ جیسے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ موجود ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا, لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں پورے قرآن میں, کل قرآن میں ہمیں ابراہیم کی حکومت کا کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا, نہ ہی کہیں یہ نظر آتا ہے کہ ابراہیم نے حکومت کے لیے کوئی اقدام کیا ہو. تو جو قرآن سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے وہ یہی کہ امامت اور حکومت جدا جدا چیزیں ہیں. تو آپ سے یہ پوچھا چاہیں گے, کیا حکومت یا سیاست جزو امامت ہے یا امامت جزو حکومت یا سیاست ہے؟
یہ جو سوال ہے, بعض اہل سنت بیوں سے بھی ہے کہ مثلا رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ میرے بعد 12 خلیفہ, 12 امیر, 12 نقیب ہوں گے. انہوں نے کہا ہے یہ جو شیعہ جن کو امام مانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی امیر نہیں رہا ہے سوائے 3, امام علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام. باقی امام میں سے کوئی بھی امیر کہ جس کو کہیں امیر, ان کے پاس حکومت بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں. خوب, رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ میرے پاس امیر ہوں گے, یہ تو امیر نہیں ہے. اس کا سوال بھی بالکل مشابہ ہے ان سے شبہوں کی طرح, کہ چونکہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو کہا ہے وَجَعَلْنَكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا, لیکن اس کے پاس تو حکومت نہیں تھی, وہ کیسے امام ہے؟ متوجہ ہو گئے؟ خوب, جواب جو ہے بالکل سادہ ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. توجہ کر لے, ہم بات جو ہے اتھارٹی کی کر رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ حق کس کو حاصل ہے کہ وہ حکومت کرے, وہ ہمارے سروں پر حاکم رہے, ہم اس کی اطاعت کریں. بات اس کی ہے کہ کس کے پاس یہ حق ہے, بات یہ نہیں ہے کہ کون حاکم ابھی فعلاً کون حکومت کر رہا ہے. خواجہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سروں پر تو زرداری صاحب, صحیح ہے نا؟ ابھی پاکستان میں امریکہ بے اوباما ہے, ابھی تکلیبیا میں معمر قذافی تھے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ حق کے حکومت کس کو حاصل ہے, کون حکومت کرے, کون حاکم ہو, بات یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے. آیا ہر ایک جو ہے اس منصب پر آ سکتا ہے؟ ہر کوئی جو ہے وہ حاکم بن سکتا ہے؟ یہاں پر بالکل بات سادہ سی ہے کہ چونکہ قانون ہے خدا کا, ہم تمام اللہ کے بندے ہیں, زمین بھی اللہ کی ہے, اس زمین پر رہنے والے بھی اللہ کے ہیں. خوب, اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے ہیں ہم وہ مانیں, صحیح. پروردگار عالم کے میرے قانون کے نافذ کرنے والا جو ہے وہ یہ اشخاص ہو سکتے ہیں, وہ حضرت ابراہیم ہو سکتے ہیں, اس کے پاس یہ صلاحیت ہے, یہ اتھارٹی ہے, یہ منصب ہے کہ وہ حکومت بنائے. خوب, لوگ جو ہے ساتھ نہیں دیتے, لوگ ساتھ نہیں دیتے, نتیجتاً حکومت نہیں بن سکتی, چونکہ حکومت تو لوگوں کے ذریعے سے ہی بن سکتی ہے. اگر لوگ تمام باغی ہو جائے اب کس پر حکومت کریں گے؟ لیکن اگر اس درمیان کوئی اور آ جائے, جیسے کہ مثلا نواز شریف جو ہے وزیر اعظم تھے, وہاں سے جو ہے اچانک پرویز مشرف صاحب جو ہے اس نے قبضہ ڈالا, صحیح. اب وہاں پر حق کس کا ہے؟ بات جو ہے حق کی کرتے ہیں, کس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا, لوگوں نے کس کو بنایا تھا؟ اب یہ نہ پوچھے کہ اب کون ہے, واضح ہے پرویز مشرف صاحب ہے. لیکن مسئلہ ٹوٹل یہ ہے کہ آیا قانون کے حوالے سے پرویز مشرف کا حق بنتا تھا یا نہیں, وہ ابھی ہے یا نہیں, وہ مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے حق کے حکومت کس کو حاصل ہے, بات یہ ہے. ابھی لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اطاعت کرے, ساتھ دے, اگر ساتھ نہیں دیا لوگ مجرم ہے. یہاں پر بھی حضرت ابراہیم کے پاس یہ ولایت یہ امامت کا منصب موجود ہے. اگر حالات یہ ہمارے ائمہ کے پاس بھی یہ منصب موجود تھا, یہ حق ان کو حاصل تھا اللہ کی طرف سے, لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, لوگوں نے ساتھ نہیں, دوسرے آ گئے مارشاء اللہ کی وجہ سے, کاملاً مارشاء اللہ. یعنی اب چونکہ شب غدیر ہے, میں ایک کتاب جو ہے معرفی کرتا ہوں, سید مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, ثقیفہ یا شکل گری حکومت, ثقیفہ یا شکل گری حکومت. وہاں پر سید مرتضیٰ عسکری نے تاریخی جو تحلیل کی ہے, بہترین کتاب ہے بہت, اس میں اس نقطے کو جو ہے اٹھایا ہے کہ واقعاً اول جو حکومت اسلام میں آ گئی ہے رسول اللہ کے بعد مارشاء اللہ, بغیر اصلاً نہ اس کی کوئی علمی کوئی قانون کسی کے مطابق ہے ہی نہیں, حتیٰ وہ اس طرح درد انگیز غم انگیز واقعہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ,
درود پڑھ لیجئے گا,
حالانکہ اس کا تو شوہر جو ہے وہ دنیا سے رحلت کر گیا تھا, بی بی عائشہ بھی اس میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کو پیر کو رسول اللہ رحلت کر گئے تھے, جیسے کہ آج بھی پیر ہے مثلا پیر کے دن, اور بدھ کو رسول اللہ کو دفن کیا گیا. بدھ کی رات بی بی عائشہ کو پتہ چلا کہ قبر جو ہے وہ بھی بل چونکہ آوازوں سے اس کو پتہ چلا کہ قبر کود رہے رسول اللہ کو دفن کر رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائے کہ وہ کس طرح حالات, یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون حاکم بنا کس نے حکومت لی لی, مسئلہ ہے کہ حق کس کو حاصل ہے, اللہ کی طرف سے کس کو حق حاصل ہے وہ حکومت کرے. اب جس کے ہاتھ میں بھی ہے وہ تو واضح ہے, اگر جس کو حق حاصل ہے اس کے پاس حکومت نہ ہو, حکومت پر کوئی دوسرا قبضہ کرے, ہم اس کو غاصب کہیں گے. مسئلہ حق کا ہے, باقی حکومت کس کے پاس ہے وہ تو ہم نے نہیں کہا ہے. ہم نے تو نہیں کہا ہے امام وہ ہے کہ جس کے پاس حکومت ہو, ہم تو کہتے ہیں امام وہ ہے جو حق کی حکومت رکھتے ہیں. جی
تو آپ نے آغاز کیا کہ جیسے پہلی نشست میں حجت الاسلام والمسلمین آغائی غلام عباس رئیسی صاحب نے یہاں جمہوریت کے بارے میں بحث کی کہ جمہوریت کا اسلام میں کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے, اس حوالے سے بھی بحث کی. تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ امام کو حق حکومت حاصل ہے, لیکن اس کے لیے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ اس کو قبول کریں. جب تک لوگ ساتھ نہ دیں امام حکومت نہیں کر سکتا. تو ایک لحاظ سے یہ تو جمہوریت کی شبیہ, اور جمہوریت میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے, لوگ ساتھ دیتے ہیں, اس کا ایک نمائندہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا حق آپ کو سپرد کرتے ہیں, آپ جا کر حکومت کریں. اور امامت میں بھی تو ایسا ہی ہوگا, لوگ کہیں گے کہ ہم اپنا اختیار یا امام آپ کے سپرد کرتے ہیں, آپ ہماری طرف سے حکومت کیجئے. یہ تو جمہوریت کے مشابہ ہو رہی ہے جس کی مکملاً اسلام میں نفی ہے.
جی جمہوریت جو ہے ہم نفی نہیں کرتے, توجہ کر لیں. مسئلہ یہ ہے جمہوریت میں لوگ جو ہے ووٹ دیتے ہیں, لوگ خود قانون بناتے, جیسے کہ پہلے آغا رئیسی حفظہ اللہ نے اشارہ کیا, لوگ جو ہے کئی آدمیوں کو منتخب کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے وکیل ہے قانون بنائیں, یا وہ اس قانون کو ووٹ دیتے ہیں ریفرنڈم کی صورت میں کہ مثلا یہ قانون ہے وہ پاس کر لیتے ہیں, لوگ اس قانون کو خود بناتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے جو بندے بیچتے ہیں یہ لوگوں کے نمائندے ہیں, لوگ اپنی وکالت دیتے ہیں. یہاں پر جو ہے حق در حقیقت کہیں گے حق لوگوں کا حق ہے, لوگوں نے اپنا حق دے دیا ہے اس کو کہ آپ ہماری طرف سے بات کرے, توجہ ہے. پارلیمنٹ میں جس بندے کو بھیجتے ہیں یعنی وہ اپنا حق دیتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندہ ہے ہماری طرف سے اب یہ بات کریں, یہ جمہوریت کا معنی یہ ہے, لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے سے لوگوں پر, جمہوریت لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے سے لوگوں پر, حکومت کرنے والی بھی لوگ ہے, حکومت بھی لوگوں کی ہے اور حکومت بھی لوگوں پر ہے, یہ ہے جمہوریت. حالانکہ یہاں پر حکومت اللہ کی ہے, حاکم جو ہے جو حکومت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, لوگوں پر جو ہے ان کی اطاعت واجب ہے کہ وہ قبول کرے. جمہوریت اس معنی میں کہ اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے خدا کا قانون زمین پر نافذ نہیں ہوگا, نافذ ہونے کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ بیعت کرے یا ووٹ دے دے یا اس کی پیروی اور اطاعت کرے, سر پیچھے نہ کرے, یہ لوگوں کا وظیفہ ہے. یا اگر لوگ جو ہے اٹھ نہیں دیتے یہ گناہ کر لیتے ہیں. اسلامی حکومت میں اٹھ دینا واجب ہے, یہ آپ پر واجب ہے کہ اٹھ دے دے, باقی جو ہے آپ اس کو معین نہیں کرتے کہ میں اگر اس کو اٹھ نہ دوں تو وہ نہیں ہے. نہیں, وہ ہے, آپ نے اٹھ بھی دینا ہے. اگر اٹھ نہ دے تو مجرم آپ ہے, نہ یہ ہے کہ وہ نہیں بنے گا. حق اس کو حاصل ہے, حق مشروع اللہ کی طرف سے وہ حاکم ہے, آپ پر واجب ہے کہ اس کو اٹھ دے دے تاکہ جو ہے یہ زمینہ فراہم ہو جائے. جمہوریت جو ہے وہ در حقیقت یہ کہ زمینہ فراہم ہو جائے اللہ کے احکام کے لیے. جمہوریت اس مرحلے میں ضروری ہے, باقی جمہوریت کا کوئی حق خدا کے قانون میں نہیں ہے. لوگوں کو تو چاہیے کہ خدا کے قانون مانے, نہ کہ خدا کے قانون میں جو ہے دخل اندازی کرے.
ماشاءاللہ, آپ کی اس گفتگو سے ایک چیز جو اور واضح ہو گئی ہمارے لیے وہ یہ کہ دین عملی ہے, یعنی دین نفاذ کے لیے ہے, اور فلسفہ نفاذ دین بھی جو ہمارے سامنے اس وقت اجیا ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ یہ کہ انسان کمال تک پہنچے, کیونکہ فلسفہ دین بعثت انبیاء کا مقصد بھی یہی ہے. اگر دین کو حکومتی شکل دی جاتی ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان کمال حاصل کرے. تو ہم دیکھتے ہیں جب دین عملی ہو جاتا ہے کسی معاشرے کے اندر تو اس کے قوانین ہوتے ہیں, قوانین ہوتے ہیں, ان قوانین کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کہ انسان اگر ان قوانین کے اوپر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے نتیجے میں وہ کمال تک پہنچ جائے گا. پھر اگر دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف اگر وہ شخص عمل نہیں کرتا, اگر وہ شخص ان قوانین کو قبول نہیں کرتا تو دین نے ان کے لیے تعزیرات رکھی ہیں, حدود رکھی ہیں, کبھی اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں, کبھی اس کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے, کبھی اس کو سنسار کیا جاتا ہے, کبھی اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. کس جرم میں؟ اس نے وہ قوانین قبول نہیں کیے ہیں جو اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں. تو گویا دین جبرن انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے. حقیقت تو یہ ہونی چاہیے کہ انسان اختیارن کمال تک پہنچے, خداوند نے انسان کو خود مختار پیدا کیا ہے. تو دین کے نفاذ آنے سے انسان کا یہ اختیار چھن جانے کا خطرہ ہے, جیسا کہ دین کی تعلیمات سے نظر آ رہا ہے.
سوال جو کیا گیا ہے ظاہراً پس یہ ہے کہ اس آغاز کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً یہ قانون نہیں ہونا چاہیے جب آپ اس پر عمل نہیں کریں گے. اگر کہیں آپ جبرن جو ہے آپ نے مجھے مجبور کیا کہ عمل کریں, اگر میں عمل کرتا ہوں تو میرا اختیار سلب ہو جاتا ہے, اگر عمل نہیں کرتا تو آپ جو ہے مجھے سولی پر لٹکاتے ہیں, صحیح, بس میں مجبور ہوں. اس لیے جو ہے دین میں تو جبر ہے, حالانکہ نہ خیر اس طرح نہیں ہے. لا اکراہ فی دین قد تبین رشد من الغی, یہ ایک جملہ کہے کہ ابھی کوئی اکراہ دین میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رشد اور باغی میں جو ہے فرق بالکل واضح ہے. لوگوں نے حقیقت دیکھ چکا کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کرنے کے بعد کسی کو مجبور کرنا کہ آپ دین قبول کر لے یہ بے فائدہ ہے. دین کو بصیرت سے انسان کو قبول کرنا چاہیے. آپ جو بھی سسٹم قبول کریں, دین کی بات نہ کریں, جو بھی سسٹم, کوئی بھی سسٹم ہو, جس سسٹم میں امن ہو معاشرے کے لیے کہ اس کی وجہ سے امن آ جائے, اس سسٹم میں جب آپ جائیں گے ضرور اس میں سزا اور جزا ہے. اگر سزا اور جزا نہ ہو اس سسٹم میں تو وہ سسٹم ناکارہ سسٹم, وہ سسٹم ہے ہی نہیں. مثلا آپ ایک قانون بنائیں, اس میں اگر کوئی قتل کرے اس کے لیے کوئی وہ نہ ہو, خوب اگر کوئی کسی کا مال چھین لے اس کے لیے بھی کوئی قانون نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ اصل سسٹم ہے ہی نہیں, امن کیسے قائم کریں گے؟ حالانکہ امن اور عدل یہ انبیاء کے وظائف میں سے ہے کہ عدل لائے, امن قائم کرے. یہاں پر پروردگار عالم نے اس انسان کو یہ اختیار دیا ہے اندرونی کہ ہم نے یہ, پروردگار عالم نے یہ قوانین جعل کیے, قوانین بنائے ہیں, جو اس پر عمل کرے گا وہ ترقی کرے گا, لیکن جو رکاوٹ بنے گا, مثلا جیسے کہ انسان کے بدن میں سے کسی بدن کینسر لگ جائے کسی اوس کو, اس کو فوراً کاٹ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ اوس پر جی مثلا کینسر جو لگ گیا ہے ہم کیوں اس کو کاٹ نہ دیں, اگر کاٹ نہ دیں تو تمام بدن کو جو ہے خطرہ ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو قوانین کو پامال کرتے ہیں, قانون کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں, یہ امام کا فرض وظیفہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اس جو قانون میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں. یہ اس کے لیے تو امام کی ضرورت ہے کہ خدا کے قوانین منہ بے منہ جو ہے وہ جامعہ میں پیادہ کرے. اگر ایک امام قانون نافذ نہ کرے, خدا کا سسٹم بھی ہے, قانون بھی ہے, لیکن جو اجرا نہ ہو, تو اس قانون بنانے کا فائدہ کیا؟ جبر پھر بھی نہیں, اب اپنے اختیار سے جائیں گے مسجد میں نماز پڑھیں گے, اپنے اختیار سے ہی اچھا اعمال انجام دے گے. ہاں واضح ہے وہ شخص جو ظلم کر دیتا ہے اس کا روکنا ضروری ہے, اگر نہیں روکیں گے وہ اپنے مرضی سے اپنے اختیار سے ظلم کرتا ہے یا وہ اپنے اختیار سے خمس زکات دیتا ہے, لیکن اگر جو نہیں دیتا, دوسری طرف سے معاشرے کے دوسرے لوگ جو ہے ان کی زندگی موقوف ہے کہ معاشرے میں امن ہو, امن کے لیے جو ہے اس کے لیے جو قوانین پر عمل کرنا, یہ تو ہر قانون میں ضروری ہے, نہ صرف اسلامی قانون میں. یہ جبر بھی نہیں ہے, جبر تو تب ہے کہ اگر انسان کرنے میں نہ کرنے میں اس کا اصلا اختیار نہ ہو. یہاں پر تو آپ قتل کر سکتے ہیں, آپ کے پاس یہ اختیار ہے, لیکن اب کیوں قتل نہیں کریں گے؟ تب سمجھتے ہیں میں اگر ظلم کروں وہاں حاکم اسلامی موجود ہے, وہ جو ہے مجھے سزا دے گا, اس کی وجہ سے جو ہے آپ رکیں گے, قتل نہیں کریں گے. بس اپنے اختیار سے جو ہے, جو لوگ ظلم نہیں کرتے, جو لوگ اچھا عمل انجام دیتے وہ بھی اپنے اختیار سے, اور جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے. ہاں جو گناہ کر لے اس کے لیے سزا موجود ہے, سزا موجود ہونا یہ سسٹم ہے.
بہت خوب ماشاء اللہ. یہاں پہ ایک اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بیان کیا کہ غدیر سے جو ولایت ثابت کی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و دیگر ائمہ معصومین کے لیے, تو ان کی اطاعت واجب ہے. کیا جیسا کہ اب زمانہ غیبت کبریٰ ہے, امام موجود نہیں ہے, تو اس دور میں اگر کوئی نائب امام ہے جو امام کی طرف سے نیابت کر رہا ہے, جس کو حق حکومت حاصل ہے, کیا اس کی اطاعت بھی ہم پر اسی طرح واجب ہوگی جس طرح امام کی اطاعت بلا چون چرا ہم پر واجب ہے؟ تو کیا نائب امام کی بھی اطاعت ہم پر بلا چون چرا واجب ہے یا نہیں؟
سوال جو ہے درست سوال ہے, جواب بھی یہ ہے کہ جیسے کہ پہلی بار عرض کر چکے ہیں, قانون ہے خدا کا, ہم سب بندے ہیں اللہ کے, زمین بھی اللہ کی ہے, جس زمین پر ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ کی زمین پہ, بندے بھی اللہ کے ہیں, قانون بھی اللہ کا ہے. اب ائمہ یا مثلا امام زمانہ کی غیبت کے بعد آیا ہم اللہ کے قوانین جتنی بھی ہے ان کو چھوڑ دیں, یا قانون الہی کی صحیح میں زندگی گزارے؟ اب کس بندگی کا تقاضا کیا ہے, کس کو اب زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اللہ کے قانون چھوڑ کر ہم غربی قوانین کی صحیح میں زندگی گزارے یہ بہتر ہے, یا اللہ کے قوانین ہو ان کی صحیح میں ہم زندگی گزارے یہ بہتر ہے؟ اب کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں, یہ دوستوں سے سب سے, اللہ کے قوانین. خوب اللہ کے قوانین جو ہے اگر تمام زمین پر نافذ نہیں کر سکتے, ایک زمین کے ایک حصے میں نافذ کر سکتے ہیں, آیا جو ہے ہمارا وظیفہ بنتا ہے یا نہیں کہ ہم اللہ کے قوانین نافذ کریں؟ جی بنتا ہے. خوب غیبت میں آپ جب آ جاتے ہیں, امام جو ہے وہ بھی ہماری وجہ سے, ان ظالموں کی وجہ سے, ہم نے تجربہ کیا 11 امام آئے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, ما منا الا وهو مقتول او مسموم, یا قتل ہو گئے یا ان کو زہر دیا گیا, یا شہید کیا گیا یا زہر دیا. یہ تجربہ سامنے ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال جیل میں رہے. حضرت کی ایک حدیث ہے کہ غضب اللہ علی الشیعہ, کہ پروردگار عالم ائمہ کے ماننے والوں پر غضبناک ہوا, فخیرنی, مجھے یہ اختیار پروردگار عالم نے دی کہ میں زندہ رہوں اور شیعوں پر غضب نازل ہو جائے یا میں اس شیعوں سے جو ہے اٹھ جاؤں. میں نے ترجیح دی کہ شیعوں پر غضب نہ ہو, میں ان سے اٹھ جاؤں. 14 سال ایک امام جیلوں میں, نہ مظاہرے, نہ کوئی مزاحمت, نہ خوب. یہ تجربہ ہم کر چکے ہیں 11 اماموں کے زمانے میں. امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا جنگ کے وقت, جب کہ حضرت حکم دیتے تھے کہ جنگ کے لیے نکلے, وہ فوجی کہتے سردی ہے, خوب گرمیوں میں, اب گرمی ہے, یہ حالت ہی فوجیوں کی. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام پر کتنے زخم آ گئے, حتی حاضر ہو گئے تھے کہ امام حسن علیہ السلام پر اس کو بیچ دے, معاویہ سے پیسے لے لے, یہ حالات بھی تاریخ میں ہم شیعوں کے دیکھ چکے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹل 72 آدمی، 18,000 آدمی مسلم کی پیچھے نماز پڑھ چکے تھے، جب جو ہے وہ حالات پیش آ گئے کوئی بھی نہیں تھا. خوب ان حالات میں جبکہ آخری حجت ہے، توجہ کر لیں، آخری حجت ہے، حفاظتی حالات یہ ہے، شیعوں کی طرف سے، ماننے والوں کی طرف سے حالات یہ ہے، اس کے بعد کوئی حجت بھی نہیں ہے. جیسے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم نے خود کی ہے، انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون، اس کی حفاظت اللہ پر ہے. چونکہ اگر پروردگار عالم خود اس کتاب کی حفاظت نہ کرے، تحریف آ جائے، اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں ہے، وہی نہیں ہے، گمراہی آ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. بس اس کتاب کی حفاظت بھی اللہ پر، آخری حجت کی حفاظت بھی اللہ پر ہے، چونکہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے تھے، ہمارا تجربہ ہو چکا، آخری حجت ہے، اس کے بعد تو کوئی اور حجت ہے ہی نہیں کہ کہاں اگر یہ بھی شہید ہو جائے کوئی اور آئے گا. اس کی حفاظت پروردگار عالم نے غیبت کے ذریعے سے کی، چونکہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے تھے، ہماری حالت جو ہے پروردگار عالم کو معلوم ہے. پروردگار عالم قرآن میں کہا اگر 10 مومن 200 یا 100 پر غالب آئیں گے، بعد میں کہا نہیں، 1 مومن جو ہے 2 پر. حالات کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کمزور ہوتے جا رہے، شاید ایسا وقت بھی آ جائے کہ امیر المومنین نے کہا کہ اگر معاویہ مجھے 1 شامی دے دے میں 10 دوں گا. ایک تو یہ کہ قرآن میں پروردگار عالم نے کہا 1 مومن 10 کا مقابلہ کرے گا یا 20 کا، خوب پھر پروردگار 1 مومن 2 کا مقابلہ. ایک دور ایسے بھی آ کہ امیر المومنین نے کہا کہ 1 شامی کے بدلے میں 10 دینے کے لیے حاضر ہوں. حالات آ سکتے ہیں، مجموعی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے آخری حجت کا انتظام کیا. جب حجت کا انتظام کیا، اللہ کے قوانین جو ہے اب کون زمین پر نافذ کرے، یہ سوال ہے. آیا ہم اللہ کے قوانین کے صحیح میں زندگی گزارے یا جو ہے گمراہی زندگی گزارے؟ نہیں، اللہ کے قوانین کے صحیح میں زندگی گزارے. خوب اللہ کے قوانین جو ہے اب کون نافذ کرے؟ امام تو ہے ہی نہیں، حالات تو یہ ہے. یہاں پر جو ہے ایک سسٹم، اسی سسٹم کے سایہ کہیں یا اسی سسٹم کے جھلکیاں، ایک مجتہد کہ جو عادل ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، وہ اپنے ائمہ کا مطیع ہو اور اپنے نفس کا پیروکار نہ ہو، اس موب میں اللہ کے احکام جاری کرے. ہم شیعہ مکتب جو ہے اس طرح سسٹم کا تجویز دیتے ہیں کہ اس زمانے میں ائمہ نے ہمیں کہا کہ جب بھی غیبت کے زمانے میں آپ کے لیے کوئی مشکل آ جائے تو ان جیسے علماء کی طرف رجوع کریں. خوب اسی سسٹم کے مطابق قوانین الہی کے نفاذ کے لیے ہم نے رجوع کیا ان کی طرف. اب اگر ہم ان کی بات نہ مانیں، ان کی اطاعت ہم نہ کریں، ان کی آواز پر لبیک نہ کہیں، ان کا ہونا تو نہ ہونا پھر برابر ہے، کیسے حکومت آئے گی؟ حکومت کا لازمہ یہ ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کا حکم نافذ ہو، حکومتی احکامات. اسی کو، اسی مجتہد کو، اسی عالم کو جس کے پاس یہ اتھارٹی، یہ حق اس کو حاصل ہے کہ وہ حکومت کرے، اس کو ہم کہیں گے ولی فقیہ. فقیہ یعنی مجتہد، ولی یعنی حکومت. یعنی اس مجتہد کو اس غیبت کے زمانے میں یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں، وہ صرف اللہ کے احکام جاری کرے گا. اور اس کے لیے عدالت کی ضرورت ہے، اپنے ائمہ کی پیروی کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے خطا نہ ہو، دینی احکام صحیح جاری ہو سکے.
چونکہ وقت بہت قلیل رہ چکا ہے، استاد معظم بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کریں. اپنے مہمانان کی طرف سے کیے گئے سوال ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے ایک، جتنے دو تین پڑھ سکیں وہ پڑھیں. پہلا سوال انہوں نے جو کیا ہے، چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے بہت سے مشرکین اور کفار کو قتل کیا تھا، تو عرب قبائل کی یہ خاصیت تھی کہ سالہ سال دشمنی دلوں میں رکھتے تھے، تو علی علیہ السلام نے اگرچہ راہ خدا میں اپنی تلوار چلائی تھی لیکن جن کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا ان کے دلوں میں آپ کی دشمنی باقی رہ سکتی تھی, جیسا کہ دعائے ندبہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. تو کیا یہ احتمال نہیں ہے کہ رسول خدا نے لوگوں کے گزن سے, یعنی علی علیہ السلام کو لوگوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کو اپنے جانشین کے طور پر اعلان کیا ہو کہ یہ علی میرا جانشین ہے, تاکہ لوگ وہ اس دشمنی کا بدلہ نہ لے سکیں؟
تعجب تو یہ ہے, پہلی بار ہوا کہ اصلا یہ نبی کا کام ہے ہی نہیں کہ کسی کو اپنا جانشین بنائے. یہ سوال تو اس صورت میں ہے کہ اگر یہ حق نبی کو حاصل تھا وہ اپنے لیے جانشین بنائے, تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید اس لیے علی کو اپنا جانشین بنایا تاکہ لوگوں کی جو ہے محبت اس کی طرف آ جائے, حالانکہ حکومت سے اور بھی بغض اور کینے بھی آ جاتے ہیں. اس لیے تو حدیث ولایت کے بعد رسول اللہ نے کہا اللہم وال من ولا وعاد من عادا وخزل من خزلا ونصر من نصرا. چونکہ ولایت مدیریت کے یہ لوازم ہیں, کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے, کچھ لوگوں کی محبت بڑھ جائے گی. یہ حق اصلا جو ہے رسول اللہ کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا جانشین خود معین کرے, تاکہ ہم کہیں کہ مثلا نبی نے اس لیے اس کو یہ جانشین معین کیا. یہ پروردگار عالم جس کو چاہے امام بنائے, جس کو چاہے وصی بنائے رسول اللہ کا, جس کو چاہے رسول اللہ کا جانشین بنے, یہ اللہ نے بنایا ہے.
آگے ایک اور سوال کیا گیا ہے, تھوڑا سا اختلافی سوال ہے لیکن کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں جب علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام انجام نہ دیا تو آپ نے رسالت کا گویا کوئی کام انجام نہ دیا, تو پھر علی کی ولایت کی شہادت یا گواہی نماز میں تشہد کے دوران کیوں نہیں دی جا سکتی؟ برائے مہربانی اس سوال کو غلط رنگ نہ دیا جائے اور جواب تفصیل سے دیا جائے.
توجہ کر لے, جو بھی حق ہے, ایک مسئلہ ہے حق کا, ایک مسئلہ ہے نمازوں کا. بہت سارے جو ہے حق ہے ہمارے اوپر, لیکن ہم نماز میں وہ انجام نہیں دیتے. نماز ایک عبادت ہے, اس کے کچھ خاص اذکار ہے ہر نماز میں, اور ہر عبادت کے ایک خاص جو ہے اس میں خاص اذکار ہے. مثلا فرض کر لے جب آپ احرام باندھیں گے وہاں جو ہے شہادت نہیں ہے, صرف لبیک اللہم لبیک وہاں پر یہ ہے. اگر آپ یہ سوال اٹھائے کہ کیوں وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہے, کیوں وہاں پر اشہد ان امیر المومنین نہیں ہے, کیوں وہاں پر اشہد ان مثلا الحسن یا والحسین, اس طرح کیوں نہیں ہے؟ عبادات جو ہے وہ خاص, ان میں ہر جگہ پر خاص ذکر ہے جو وارد ہے ائمہ سے. ہم بھی تو خدا کے بندے ہیں, ائمہ نے جو کچھ کہا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے. اپنی طرف سے ہم نہ کچھ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کچھ کم کر سکتے ہیں, چونکہ بندگی کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ اضافہ کریں یا کچھ کم کریں. جس طرح انہوں نے کہا ہے ہم اس طرح انجام دیں گے. ائمہ نے, حالانکہ وہ ان کی محبت امیر المومنین سے زیادہ تھی, ہم سے بی بی کی محبت ہم سے زیادہ تھی, لیکن کسی روایت میں وارد نہیں ہے کہ ائمہ نے نماز میں یوں کہا ہو. جہاں تک علی کی ولایت رکن ایمان ہے اس میں شک نہیں, حق ہے اس میں شک نہیں, لیکن یہ ہے کہ آیا ہر جگہ ہر عبادت میں یہ ہو؟ عبادت جو ہے اس کے کوئی مخصوص اذکار ہے, اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کہ اب مثلا آپ کہیں تلقین میں بھی کہیں, جنازے میں بھی کہیں, اٹھتے ہوئے بھی یہ کہو, سوتے ہوئے بھی یہ کہو, جب سو رہے اس وقت بھی کہو, ہمارے پاس اس قسم کوئی کیا ہر تذکرہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہو بھی, یہ دل میں ہونے چاہیے. ایمان آپ کے دل میں ہو, علی کی ولایت آپ کے دل میں ہو, علی کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں ہو. باقی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں پر جو ہے یہ اشہد ان امیر المومنین کہیں, کہاں پر نہیں کہیں, یہ ہمیں ائمہ سے پوچھنا پڑے گا, یہ ہمیں جو ہے اپنے مجتہدین سے پوچھنا پڑے گا. باقی حق ہے امیر المومنین کی ولایت, لیکن کہاں پر ہم پڑھیں یہ جو ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم صرف جو ہے انہوں نے جو کچھ کہا اس طرح عمل کریں گے. اگر وہ کہہ دے, پروردگار عالم کہہ دے, مثلا امام زمانہ آ جائے, وہ حکم دے دے کہ آج کے بعد امیر المومنین تشہد میں پڑھیں گے, ہم بغیر چولو چارا پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خدا کے قانون حکم آنے والے ہیں. لیکن اگر کہیں نماز میں تشہد میں نہ پڑھیں, ہم نہیں پڑھیں گے. خوب, اب تشہد کی بات کر رہے ہیں, میں کہوں کیوں آپ سجدے میں نہیں پڑھتے, کیوں سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ پر نہیں پڑھتے؟ کیوں اللہ ظالم کے بعد نہیں پڑھتے؟ کیوں قنوت میں نہیں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ نہیں پڑھتے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ ہم کہیں گے بھئی ہر جگہ پڑھنے کے لیے بھی اگر کوئی روایت ہو تو پڑھیں گے. نماز کے مسئلے میں ایسی دو روایت ہے, علماء نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے, بہت کمزور قسم کی روایت ہے. ایک شبلی کی ہے کہ جس پر جو ہے امام زمانہ کی طرف سے لعن بھی آیا ہے فقہ رضویہ میں, اس شخص نے یہ روایت کی ہے. لذا ہم چونکہ بندگی کے تقاضے یہ ہے کہ جو کچھ ائمہ کہیں ہم ان کو قبول کریں. ائمہ کے متعلق بھی نہیں آیا ہے کہ ائمہ نے نماز میں یوں پڑھ چکا, اور اس کے بعد مجتہدین نے بھی علماء نے بھی, کوئی ہمارے پاس سند بھی نہیں ہے. ہاں جس کی مرضی ہے جی, جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اس کو اس کی مرضی ہے, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو ائمہ کی بات مان لیتا ہے ظاہراً اس کے لیے جو ہے ہر حق کو جو ہے ہر جگہ کہنے کی اجازت نہیں ہے.
وقت کی قلت کے باعث ہم باقی سوالات نہیں کر سکتے, اس لیے یہ آخری سوال کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر امامت اتنا اہم موضوع ہے تو قرآن کریم میں حضرت علی علیہ السلام کا نام سراحت سے کیوں نہیں آیا تاکہ مسئلہ حل ہو جاتا, اس طرح جھگڑے نہ رہتے؟
ظاہراً میں بھی آخری جواب دے دوں چونکہ آغاز سے بھی آئے ہیں اور واضح ہیں, اب جانتے ہیں سب سمجھتے ہیں. وہ آغا ریسی سے بھی ہے کہ ہم بھی ان آغایون کے شاگرد ہیں, ہماری تو حیثیت جو ہے جیسے کہ ہمارے سامنے طالب علم ہے, ہم بھی اس مکتب کے طالب علم رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہے. لذا زیادہ گستاخی نہیں کریں گے. یہ آخری اس دوست نے جو سوال اٹھایا ہے, ایک دفعہ ظاہراً کلاس میں بھی عرض کر چکا ہوں, میں ایک سوال آپ دوستوں سے کروں گا اس کا جواب آپ دیں گے. ایک دو مقدمے میں دو باتیں میں کر لیتا ہوں, ایک جواب آپ نے دینا ہے. توجہ کر لے, قرآن فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے. اوج فصاحت اوج بلاغت قرآن ہے. رسول اللہ نے تمام عربوں کو, غیر عربوں کو, ابھی امریکہ جو ہے یہ دوسرے جو غربی ممالک ہے کتنے ڈالر پیسے روپے دیتے ہیں, ڈالر دیتے ہیں عربوں کی, ہو یہ عرب ڈالر جو دیتے کس لیے؟ اسلام کی نبوی کے لیے. اگر وہ قرآن جو بنیادی کتاب ہے اس کا چیلنج پیش کریں, اس کا جواب دے, ان کے لیے اتنے پیسوں اتنے جو ہے تکلیفوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جواب ابھی تک نہیں دے سکے. اس قدر فصاحت اور بلاغت ہے. یہ ایک نقطہ, فصاحت اور بلاغت کا تقاضا کیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, فرض کر لے یہی محفل ہو, غدیر کا دن ہو پاکستان میں, اور جامعۃ العروۃ الاسقف حسن نصر اللہ کو دعوت دے ان جیسے محفل میں, وہ آئے لبنان سے, اب اس کو خطاب کے لیے دعوت دینا ہے. یوں میں دو دعوتیں دے رہا ہوں, اب جو ہے کس کو پسند کرتے ہیں؟ ابھی حسن نصر اللہ صاحب, توجہ ہے, حضرت حسن نصر اللہ صاحب حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل آئیں گے خطاب فرمائیں گے, یہ ایک. دوسرا, ابھی ایسی ذات ایسی شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ جس نے 33 روزہ جنگ میں تمام کفر کو, امریکہ اسرائیل تمام غرب کو شکست دی اور اسلام کا نام سربلند کیا, ایسے مجاہد کو کہ جو فرزند علی ہے, جس نے ہر محاذ پر کفر و نفاق کو شکست دی ہے, میں ایسی ذات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائے اب دوستوں کو خطاب کرے. کس کو پسند کرتے ہیں؟ فصاحت کس میں ہے بھائی؟ دوسرے میں نے تو نام ہی نہیں لیا ہے. نام نہیں لیا ہے لیکن صفات کس طرح صفات ہے کہ یہ صفات کسی میں بھی نہیں پائی جاتی, یہ صرف حسن نصر اللہ میں ہے. توجہ ہے, یہ صفات صرف حسن نصر اللہ میں ہے. قرآن فصاحت کی کتاب ہے, اس میں جو آیات ہے فصاحت اور بلاغت ہے. قرآن نے علی کی یوں معرفی کیا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے, انما ولیکم اللہ, اللہ آپ کی ولی ہے, وہ رسول اور رسول ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون, وہ ولی ہے, وہ ولی ہے جس نے ایمان لایا ہے, نماز اقامہ کیا, کس طرح اقامہ کرنا, اور حالت رکوع میں زکات دی ہے. یہ صفات علی کے علاوہ رسول اللہ اسلام کی تاریخ میں, رسول اللہ کے صحابہ میں, کسی اور میں یہ صفات نہیں پائی جاتی, صرف ذات علی میں یہ اوصاف موجود ہے. اس لیے پروردگار عالم نے یہ جو قرآن مجید ہے, کتاب بغالت بلاغت ہے, فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی معرفی ایسے اوصاف سے کرے کہ جو اوصاف کسی اور میں نہ پایا جائے صرف علی کے علاوہ. نام کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم کہیں نام ہے یا نہیں, یہ اوصاف منحصر بے فرد ہے علی میں, ان اوصاف سے پروردگار عالم نے پکارا ہے. باقی جو نہیں مانتے وہ ویسے بھی نہیں مانتے صحیح. ان کو جو سامری نے شربتی گسالہ پلایا ہے, اشربوا فی قلوبہم العجلہ, سامری نے وہ عجل بچڑا بنایا, لوگوں کو کہا یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے اور ہمارا بھی خدا ہے, موسیٰ کے بھی خدا ہے. تمام لوگوں نے, ہارون موسیٰ کا بھائی وہاں پر دیکھ رہا ہے, تمام لوگ بچڑے کے پیچھے چل پڑے, ہارون کو چھوڑ گئے. وہ کون سی موسیٰ کا بھائی, موسیٰ نے کتنی خدمات, فرعون جیسے لعین جیسے ظالم سے تماموں کو نجات دلایا, کتنی مشکلات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے لیے برداشت کیے. صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں, 30 دن کے لیے, 10 دن اور اضافہ ہو گئے, 30 دن کے لیے گئے. 30 دن میں کیا ہوا, ہارون کو چھوڑ کر تمام سامری نے جو بچڑا بنایا تھا لہو خوار, وہ کچھ باتیں بھی کرتا تھا, خوب اس کے پیچھے چل پڑے. نہ صرف چل پڑے, قرآن مجید میں ہے وہ اشربوا فی قلوبہم العجلہ, بہت عجیب تعبیر ہے, ان کے دلوں میں شربت گسالہ پلایا گیا, بچڑا شربت. جب انہوں نے بچڑا شربت پیا, سامری نے پلایا وہ شربت, وہ کہاں, موسیٰ بھی بھول گئے, ہارون بھی بھول گئے, موسیٰ کا خدا بھی بھول گئے, یہی تو خدا ہے, یہی تو سب کچھ ہے. وہ ان کا بھی بہت, ہارون نے کہا اے موسیٰ کے پیروکاروں, یہ وہ نہیں ہے جس کی طرف موسیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے, یہ تو سامری کا بنایا ہوا ہے, یہ تو بچڑا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہی خدا ہے. جن کو شربت گسالہ پلایا جائے ان پر کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی. وہ تو اس حد تک کہ جب حضرت موسیٰ آئے, ہارون نے کہا یبنا اون تراہم کا وقت تھا, چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تراہم دلانے کی, اس کے عاطفہ بیدار کرنے کے لیے, حضرت ہارون نے کہا یبنا اون کادو این یقتلوننی, قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالے, اس قدر جو ہے مست ہو گئے تھے گسالہ پرستی میں. خدا ہم سب کو گسالہ پرستی سے بچائے. اب دوستوں کا وقت زیادہ نہیں لیتا, وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. برا پروردگار بحق محمد وعلی محمد, یا رب جس مریض جرسائل کے لیے دعا مانگی گئی خدا یا اس کو صحت کاملہ عنایت فرمائے. پروردگار بحق محمد وعلی محمد, ہمارے اس مدرسے کے مدیر اور دوسرے مدرسین تماموں کو پروردگار توفیقات, ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.